ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے. عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1435 ہجری کے رمضان المبارک کے لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے, جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا, معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ بعد نماز ظہر اور بعد از تراوی دو مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر ماہ کے سنتوں بھرے سلسلے. آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں. الحمدللہ عز و جل تلاوت قرآن پاک مناجات حمد باری تعالی اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت سے ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا.
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ.
يَا إِلَٰهِ بھول جاؤ نظر کی تکلیف کو, یا إِلَٰهِ بھول جاؤ نظر کی تکلیف کو, شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. حق اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ.
اس کے بعد سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ ہوا, آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
میں آپ سے ایک کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ماموں کا نام محمد عمران ہے اور ان کی ماما کا نام ہے شمیم اختر, اور اگر وہ دبئی کے اندر اپنا کاروبار کر رہے ہیں اے سی کے کام والا, تو ان کا وہ ان کے لیے ٹھیک ہوگا یا نہیں؟
محمد بلال میرا نام ہے اور میری ماں کا نام بشیرا بی بی ہے, اور میں اپنا نا کافی دیر سے علاج کروا رہا ہوں. میں کوئی ڈاکٹر کہتے ہیں میرے کا مسئلہ ہے.
میرا نام سلطان احمد ہے, میں حیدرآباد شہر سے بات کر رہا ہوں. میری بچی جو ہے معذور ہے پیروں سے ہاتھوں سے, اس کے پیروں میں ہاتھوں میں بڑا سخت درد, بڑی بیماری, تقریباً 5-10 سال ہو گئے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی میرا نام شاہ نواز ہے, میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں, اور میری والدہ کا نام ہے سیدہ بیگم. تو تھوڑے دن سے میں پریشان ہوں بابا, جو بھی کام کروں نقصان ہو رہا, تو اگر آپ استخارہ دیکھ کے بتائیں گے. ایک اور سوال ہے, میری بیوی کا ہے پلیا کا, ان کا نام ہے سارا اور ان کی والدہ کا نام ہے رباب بیگم. ان کی طبیعت کا ہے, طبیعت خراب ہو ٹائم سے رہی, تو استخارہ دیکھ کے بابا صاحب بتائیے آپ کیا حال جائیں گے. مہربانی آپ.
محمد صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ابتدان عمران بھائی آپ کی قول تھی, آپ نے کہا کہ دبئی میں اے سی کا کام شروع کرنا بہتر ہے یا نہیں, تو اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا گیا, تو استخارے میں فی الوقت بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اللہ تعالی جائز کاموں میں برکت اور ترقیاں عطا فرمائیں. اس کے بعد ہمارے بلال بھائی آپ کی قول تھی, آپ نے کہا کہ کافی عرصے سے میں بیمار ہوں اور میرا معدہ بہت زیادہ خراب ہوتا جا رہا ہے, کافی تکلیف ہوتی جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ کو شفا عطا فرمائیں, اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے بلال بھائی آپ فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لو کان البحر مدادا لکلمات ربی, لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. فجر کی نماز کے بعد تین عدد سادی چینی کی پلیٹیں لیں اور اس پر یہ آیت مبارکہ آپ لکھ لیں, اور دن میں تین مرتبہ یعنی صبح, دوپہر اور شام ایک ایک ٹائم یہ پلیٹ پینی ہے آپ نے. انشاءاللہ سوجل یہ آپ پئیں, 40 دن تک اس کی مدت ہے, 40 دن تک آپ استعمال کریں, اللہ کے کرم سے آپ کا معدہ درست ہو جائے گا. اچھا, اس کے بعد ہمارے سلطان بھائی آپ کی قول تھی, آپ نے کہا کہ میری بچی معذور ہے, چل پھر نہیں سکتی, اللہ تعالیٰ آپ کی بچی کو شفا عطا فرمائیں, مایوس نہ ہو, اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں. ایک وظیفہ آپ سماعت فرما لیں, قرآن پاک کی آیت ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آیت کریمہ پڑھ کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بچی کی صحت یابی کے لیے دعا کیجئے, آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی اور آپ کی بچی صحت یاب ہو جائے گی اور اپنے اس کے ہاتھ پاؤں بھی درست ہو جائیں گے اور چلنا شروع کر دے گی انشاءاللہ. اس کے بعد ہمارے شاہ نواز بھائی آپ کی قول تھی, آپ نے ہند سے قول کی اور آپ نے کہا کہ میں کافی عرصے سے پریشان ہوں اور کافی ٹینشنیں آ چکی ہیں, اللہ تعالیٰ خیر فرمائے, آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. آپ نے اپنا بھی استخارے کا کہا تھا اور اپنی زوجہ کے استخارہ بھی کہا تھا, تو آپ دونوں کا استخارہ کر دیا گیا. شاہ نواز بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا, تو استخارے میں آپ کے ساتھ وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے, وقتی طور پر پریشانیوں کا اشارہ ہے, اللہ کے کرم سے آپ کی یہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی, آزمائشیں دور ہو جائیں گی, اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 60 مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم, لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں, پانی پہ دم کر کے بھی پئیں, انشاءاللہ عزوجل آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہوں گی, آپ کو ذہنی سکون نصیب ہوگا, آپ کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی, آپ کو قلبی سکون بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ عزوجل. اور اس کے علاوہ آپ نے اپنی زوجہ کے استخارے کا بھی کہا تھا کہ ان کی طبیعت کافی خراب رہتی ہے, تو آپ کی زوجہ کا بھی استخارہ کیا دیا گیا ہے, استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے, کوئی عملیات, کوئی بندش, کوئی اثرات وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہے. روحانی علاج اپنی زوجہ کے لیے آپ سماعت فرما لیجئے. آپ کی زوجہ کو چاہیے کہ وہ 1000 مرتبہ یا حیو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا حیو, 1000 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں, انشاءاللہ عزوجل طبیعت بہتر ہو جائے گی.
پھر سلسلہ آپ کی فرمائش پیش کیا گیا.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ آپ کی فرمائش لیے پھر آ گئے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام کامل اتاری ہے, میں نے مدنی چینل پر سلسلہ دیکھا تھا قرآن کا ترجمہ و تفسیر مفتی قاسم اتاری کا, مجھے بہت پسند آیا تھا, سلسلہ نمبر 101 تھا اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 178 سے 200 تک کا وہ سلسلہ تھا, مجھے بہت پسند آیا تھا, مجھے اس سے بہت معلومات حاصل ہوئی تھی, جزاک اللہ خیر, اگر مجھے آپ دوبارہ دکھا دیں تو.
اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ انما نملی لہم لیزدادو اثما ولہم عذاب مہین، اور کافر ہرگز یہ گمان نہ رکھیں کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو صرف اس لیے انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ اور زیادہ ہو جائیں اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ کافروں کی لمبی عمریں، ان پر جلد عذاب نہ آنا، اور دنیاوی مال و متاع کی کثرت، دنیاوی زیب و زینت کی کثرت، اس کی وجہ سے کافر دھوکے میں نہ آئیں اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ سب کچھ ان کے لیے بہتر ہے، ان پہ عذاب نہیں آ رہا تو ان کے لیے بہتر ہے۔ فرمایا یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے مہلت ہے، اور یہ مہلت اس لیے ہے کہ یہ اپنی ان کرتوتوں میں بڑھتے رہیں اور ان کے گناہوں میں اضافہ ہوتا رہے، اور یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے عذاب مہین کے مستحق ہوئے تھے۔
آئیے اگلی فرمائش، امیر سنت کی کہانی انہی کی زبانی دیکھتے ہیں۔
اسپتال تو کبھی داخلہ ہوئے؟
اسپتال میں تو داخلہ ہوا نا میرا، ایک بار وہ سیویل اسپتال میں داخلہ ہوا کسی مرض کے آپریشن کے لیے۔ میں اصل بہت حساس واقع ہوا ہوں، خصوصاً طہارت، پاک کی ناپاکی کے تعلق سے، تو میرا سب سے بڑا ٹینشن کسی کے گھر جانے میں یہی ہے استنجا وضو کا، کہ اس کا انتظام عام طور پر ہر جگہ عجیب و غریب ہوتا ہے۔ وضو کا انتظام تو خیر دعوت اسلامی کی برکت کے اب کچھ ہونے لگا، ورنہ وضو خانے کہاں ہوتے آج کل گھروں میں۔ تو وہاں استنجا خانہ جو تھا، جو مجھے یاد پڑتا کنڈی نہیں تھی، اور اس کے قریب پانی تھوڑا سا کھڑا ہوا تھا گندا، یہ استنجا خانہ اس وارڈ میں۔ میری تو حالت خراب ہو گئی، میں تو گھبرا کے راتوں رات وہاں سے فرار ہو گیا۔ پتا چلا لوگوں میں باتیں ہو رہی تھی، مولانا ڈر کے بھاگ گیا۔ میں آپریشن سے ڈر کے نہیں بھاگا تھا، میں اس سے ڈر کے بھاگا تھا۔ ایک اسلامی بھائی نے ہمدردی کی کہ آپ پیسے نہیں اس لیے چلے گئے، تو میں نے کہا یار کیا کروں، میں دوست تھے میرے، اس نے بےچارے نے ہمدردی کی میری، وہ مجھے کہا کہ آپ فکر نہیں کرے، فلاں اسپتال چلتے، خرچہ ان شاء اللہ میں سارا بھروں گا، جزاک اللہ۔ تو میں وہ ہاسپٹل میں داخل ہو گیا پرائیویٹ میں، آپریشن کروا لیا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام محمد حسن دتاری بن حاجی مسرور احمد دتاری ہے۔ سلسلہ آپ کی فرمائش میں، نعت اوس ہوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، مجھے مدنی چینل پہ سنائی ہے۔
اوس ہوئے لال ازار پھرتے ہیں، اوس ہوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، ارے مانگتے تاج دار پھرتے ہیں۔
بعد نماز ظہر اپنی نماز کو درست کرنے کے لیے آپ نے دیکھا سلسلہ
فرض، وتر، عیدین۔ عیدین کا مطلب دونوں عیدیں، ویسے تو بہت ساری عید ہوتی ہے عاشقان رسول کی، لیکن وہ عیدیں جس میں نماز پڑھی جاتی ہے وہ دو ہیں۔ جن عیدوں میں نماز پڑھی جاتی ہے وہ کتنی عیدیں؟ دو عیدیں۔ اور جسے عام طور پر عید کہا جاتا ہے وہ یہی دو دن ہیں، اور ان دو دنوں کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے۔ جب عیدین کا لفظ آپ کتابوں میں پڑھیں گے تو اس سے مراد دونوں عیدیں ہوتا ہے، فرض، وتر، عیدین، اور سنت فجر میں قیام فرض ہے۔ اگر بلا عذر صحیح کوئی یہ نمازیں بیٹھ کر ادا کرے تو نہ ہوں گی۔ چار نمازیں ایسی بتائی جس میں قیام یعنی باقاعدہ کھڑے ہو کر نماز کو ادا کرنا یہ لازم ہے، وہ کون سی چار نمازیں بیان کی گئیں؟ نمبر ایک فرض، فرض ساری فرض نمازیں آ گئیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جتنے بھی ان نمازوں میں فرض نمازیں ادا کریں گے اس میں قیام فرض ہے۔ دوسری نماز کون سی بیان کی گئی؟ دوسری نماز کون سی بیان کی گئی؟ وتر، وتر واجب ہے، وتر کی نماز میں بھی قیام لازم ہے۔ تیسری نماز کون سی بیان کی گئی؟ سنت فجر، سنت فجر، سنت فجر بھی بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے۔ یہ فجر کی سنت، فجر کی سنتوں کے بعض مسائل دیگر سنتوں سے علیحدہ ہیں، الگ ہیں، یہ آپ سمجھیے سنت مؤکدہ سے زیادہ تاکیدی سنت ہے، اور اس کے بعض احکام، بہت بعض احکام عام سنتوں سے علیحدہ ہیں۔ سنت غیر مؤکدہ بھی ہوتی ہیں، سنت مؤکدہ بھی ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد فجر کی سنتیں ہیں جس کے بعض مسائل ان دونوں قسم کے مسائل سے جدا ہیں، الگ ہیں، زیادہ ہیں، اس کی اہمیت زیادہ ہے، اس کی تاکید زیادہ ہے، اس کے مسائل کی طرف توجہ زیادہ دینی ہوگی۔ اور چوتھی نماز عیدین کی بیان کی گئی۔ اگر ایک شخص کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، طاقت ہی نہیں کھڑے ہونے کی، اب طاقت ہی نہیں ہے کھڑے ہونے کی، تو اب ایسے شخص پر قیام نہیں ہے۔ دیکھیں میں اس چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ انہیں طاقت ہے، 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 یہ ایک دیانت والا معاملہ ہے جسے ہر شخص نے طے کرنا، اور ایک دیندار تجربے کار ڈاکٹر سے، حکیم سے، طبیب سے اس کی رائے لینی ہے۔ فاسق فاجر ڈاکٹر، ذرا سی بات ہوئی جناب کوئی بات نہیں روزہ چھوڑ دیجئے، اور روزے کے احکام بیان کر رہے ہوتے ہیں، مفتی بنے ہوئے ہوتے ہیں، خیر ان کے اس طرح کے احکام بنانا ناجائز و حرام اور جہنم میں لے کر جانے والا کام، جس طرح غیر طبیب کو، غیر ڈاکٹر کو، غیر حکیم کو علاج میں ہاتھ ڈالنا جائز نہیں، اسی طرح ان ڈاکٹر صاحب کو، ان حکیم صاحب کو، ان طبیب صاحب کو مسائل شرعیہ میں بغیر علم کے ہاتھ ڈالنا جائز نہیں ہے۔ تو آپ یہ یاد رکھیے، دیندار نمازی ہے، داڑھی والا ہے، دیندار آدمی ہے، تجربے کار ڈاکٹر ہے، وہ آپ کو یہ مشورہ دے گا، اس سے مشورہ کریں۔ نہیں ہے تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ڈاکٹر سے مشورہ کر سکتے ہیں کہ آپ، میری ایسی صورت پائی جاتی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، اس طرح مشورہ کیجئے۔ بہرحال اگر قدرت ہی نہیں ہے، خدا نہ خاصہ ٹانگیں ہی کٹی ہوئی ہیں، سیدھی سیدھی بات ہے کہ قدرت ہے ہی نہیں۔ خبردار، بعض لوگ معمولی سی تکلیف یا زخم کی وجہ سے فرض نمازیں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، وہ اس حکم شرعی پر غور فرمائیں۔ جتنی نمازیں قدرت قیام کے باوجود بیٹھ کر ادا کی ہوں ان کا لوٹانا فرض ہے۔ اسی طرح ویسے ہی کھڑے نہ رہ سکتے تھے، مگر عصہ یا دیوار یا آدمی کے سہارے پر کھڑا ہونا ممکن تھا، مگر بیٹھ کر پڑھتے رہے تو ان کی بھی نمازیں نہ ہوئیں، ان کا لوٹانا فرض ہے۔ عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ یہ بھی بغیر شرعی اجازت کے بیٹھ کر نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ اب بعض عورتوں کے آپریشنز وغیرہ ہو جاتے ہیں، تو اس پہ بھی وہ کسی دیندار طبیبہ سے مشورہ کریں اور اس کے مطابق ترکیب بنائیں۔
پھر آپ نے ملاحظہ کیا، تلاوت اور نعت کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا امت پر گوہر افشانی سے لبریز مدنی مذاکرہ۔
بعض اسلامی بھائی روٹی کھائیں تھا جو وچ کھائیں تھا جو کنارو سریا داری ہیں، میں آئی جی کرو رہنمائی ہے۔
یہ روٹی بیچ میں کا حصہ کھا لیتے ہیں، کنارا چھوڑ دیتے ہیں، یہاں اس سے نواب آئے ہوئے ہیں، ابھی ان کے سوال سے پتا چلتا ہے۔ ہم غریبوں نے تو بچپن سے کنارے کھائے روٹیوں کے، کنارے چھوڑنے کی صورت یہ ہے کہ اگر وہ کنارے دوسرا کوئی کھا لیتا ہے تب تو کنارا چھوڑنے میں حرج نہیں ہے، اور اگر یہ کنارے گائے بکری کو کھلا دیتے ہیں تب بھی حرج نہیں، پھینکنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ وہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عطیات لنگر رضویہ کے پیسے ہیں، اب ہم اگرچہ بولتے ہر نیک جائز کام میں اجازت دے دو، لیکن اطمینان نہیں ہے دل کو کہ سب اس طرح کی اجازت دیتے ہوں، اتنا سب کو سوچکا نہیں پڑتا۔ باہر علی کہ یہاں کنارے بالکل کھانے ہوں گے، گائے بکرے کو بھی کھلانے کی اجازت ہم نہیں دیتے آپ کو، نہ اس کو بھوسی ٹکڑے میں ڈالنے کی اجازت دیتے ہیں، اس کو کھا لیجئے۔ حالت یہ روٹی توڑنے والوں کی، یہ ٹکڑا رکھا ہوا ہے، لیکن یہاں مالے مفت دلے بیرے میں پوری روٹی اٹھائیں گے، یوں اس کا ٹکڑا توڑیں گے اور ٹکڑا کھا لیں گے، یعنی کہ یہ پوری روٹی ڈیمیج کر دیتے ہیں۔ کیا ہوٹل میں سا کرتے ہیں؟ پلے سے پیسے دینے پڑتے ہیں، ایک ایک روٹی منگواتے ہوں گے، اور پوری روٹی کھانے کے بعد مجبوراً دوسری منگواتے ہوں گے، ورنہ یہ نہیں کہ وہ چار پانچ روٹیوں کے ٹکڑے کر دیے کھایا کھایا، باقی کاؤنٹر پہ آواز دے گا نا کہ صاحب سے اتنے پیسے لو، وہ دل یوں یوں، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، تو اس لیے ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کو کہ پہلے ٹکڑے کھا لیا کریں، پھر میری روٹیوں کے ٹکڑے کیا کریں، میرا دل کے ٹکڑے کر دیتے ہیں، جیسے یوں سمجھے تھوڑا سا داغ لگا ہوتا ہے، بولے جلی ہوئی روٹی ہے پیٹ میں درد ہوگا، پھینک دیتے ہیں، ہوٹل میں نہیں پھینکتے ہوں گے، یہاں پھینک دیتے ہوں گے۔ جلی ہوئی روٹی سے پیٹ میں درد ہوتا ہے، کس نے کہا آپ کو یار؟
ان کی نیت تو کروا لے بابا، اگر سچی سچی نیت بنتی ہو تو۔
نہیں، کنارہ کھانے کی عادت ڈالو یار، ایسا نہیں کرو یار، نوابی انداز، گھر میں بھی نہیں، مسجد تو مسجد، گھر میں بھی نہیں۔ اور یہ ماں باپ واقعی، یعنی کہ بچہ ہے بچہ ہے بچہ ہے، پھر یہ بچوں کا باپ بنتا ہے تب بھی بچہ ہی رہتا ہے، پھر چاول بھی بہت بے دردی سے کھائے جاتے ہیں، چھوڑ دیے جاتے ہیں، گرا دیے جاتے ہیں ہڈیوں میں مسالوں میں، دے چاول۔ اب میرے قریب ہوتے نا تو وہ تو سنبھل جاتے ہوں گے، کچھ تو پہلے وہ روپ کی وجہ سے سنبھل جاتے ہوں گے، دوسرا میں اٹھواتا بھی رہتا ہوں، بھول جاتے ہیں بعض بیچارے۔ روٹی توڑنے کا طریقہ نیتوں میں بھی کرواتا ہوں کہ روٹی تھال کے اوپر بیچو بیچ کر کے الٹے ہاتھ میں پکڑ کے سیدھے ہاتھ سے نہیں والا توڑنا ہے، بھول جاتے ہیں، پھر کبھی کبھی ہاتھ پکڑ کے وہ بیچ تھال میں کرنا پڑتا ہے، پھر بھول جاتے ہیں۔ میرے کو لگتا ہے یہ ہرس اتنی ہوتی ہے کہ یار میں یہ سب لوازمات کر رہے بیٹھوں گا تو میں بھوکا نہیں رہ جاؤں۔
اللہ کرے کہ گھر میں تربیت ہو جائے بابا۔
گھر میں یہ تندوری روٹی نہیں ہوتی عام طور پر،
گھر کی روٹی
چپاتی ہوتی ہے، وہ اس کے ٹکڑے اتنے گرتے نہیں ہیں، اس کے گرتے ڈبل روٹی کے ذرات زیادہ گرتے ہیں، خاص کر کڑک ڈبل روٹی ہوتی نا، وہ تو لینی ہی نہیں چاہیے، اس کی ایجاد ختم کروا دینی چاہیے، اتنی ضائع کرتے ہیں، اتنے کہ ذرات قابو میں آتے نہیں، تو بہت زیادہ ذہن بنا ہوا ہو نا کسی کا، تو وہ کیا کڑک روٹی کھانے کا میرے اپنا انداز جو تجربہ، کہ اس کو یا تو اس کو بڑے برتن پر یوں اس کو یوں دبا دبو کر تھوڑا ترکیب بنا لی تو اس کے ذرات گر جائیں گے، کافی حد تک گر جائیں گے، پھر توڑیں گے تو کم گریں گے، مگر وہی بیچ میں تھال کے یا جو یہ برتن اس کے بیچ میں توڑیں، یا یہ کہ اس کے کاٹ کر چھوٹے پیس کر لیے جائیں، اور اگر اب بھی ذرات گرتے ہیں تو اس کو یوں مٹھی میں مسل دیا جائے تو پھر وہ ذرات آ جائیں گے اس میں، بھلے ذرات سالن میں چلے جائیں پتیلی میں چلے جائیں کوئی نقصان نہیں کرتے، صحیح ہے غذا ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا، مکس ہو جائیں گے، عام طور پہ اتنا نہیں، مسالہ خراب نہیں ہوگا، مسالے میں انشاءاللہ بہتری آ جائے گی، خوب احتیاط سے کام لے، ایک دانہ بھی ضائع نہ ہو، قیامت کے روز ایک ایک دانے کا حساب دینا ہے، کیسے دیں گے، جو دانہ گر گیا اس کو اٹھا لیا، اٹھانا بھی نہیں آتا، سچی بات یہ، روٹی کے ذرات اٹھانے کا میں پریکٹیکل کر کے سمجھانے کی کوشش کرنی پڑتی، تب بھی بعض وقت سمجھ نہیں پڑتی، پھر وہ چٹکی سے اٹھا، چٹکی سے کیسے اٹھے گا یار، یہ چھوٹا سا ذرہ ہے، تو یہ شہادت کی انگلی سے یہ ذرہ ہے، یہ لگا ہوا ذرہ مثال کے طور پر، یہ یوں اٹھائیں گے نہیں پھسلتا رہے گا، یوں نہیں آئے گا ہاتھ میں، اس کو یوں کرنا پڑے گا۔ اب پھر یہ تھوڑا لواپ بھی لگ جائے گا تو اب دوسرا باسا نہیں اٹھ جائے گا، یوں چپک جائے گا، اس سے یوں انگلی لگائی یوں، اب یوں اٹھاؤ گے یا یوں نوالے سے اٹھاؤ گے تو یہ اٹھے گا نہیں، تو بےچاروں کو اٹھانا بھی نہیں آتا، اس کا مطلب یہ دانے وغیرہ اٹھاتے شاید نہ ہو، روٹی کے ذرہ تو اٹھانے کا شاید تصور بھی نہ ہو، دانے دو انگلیوں سے اٹھ جائیں گے، لیکن وہ اگر ہاتھ کھانے سے آلو دے نا تو وہ دو چار دانے اور گر جاتے ہیں، ایک دانے اٹھانے جاتے ہیں تو پھر الٹے ہاتھ سے اٹھائے، الٹے ہاتھ سے اٹھاتے ہیں تو الٹے ہاتھ سے منہ میں ڈال دیتے ہیں، تو الٹے ہاتھ سے اٹھا کے سیدھے ہاتھ میں رکھے، سیدھے ہاتھ سے منہ میں رکھے. اسی طرح کھانا کھاتے ہوئے یوں الٹا ہاتھ نیچے رکھتے ہیں دانے گرنے کے لیے، چلو حرج نہیں ہے اس میں، لیکن اب یہ دانے جو اس میں گرے نا اب یہ الٹے ہاتھ سے پھانک لیتے، یہ الٹے ہاتھ سے نہ پھانکا کرے بلکہ سیدھے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ میں یہ دانے ڈال دیں اور سیدھے ہاتھ سے کھا لیں. حدیث پاک میں یہ مضامین ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے پیو، سیدھے ہاتھ سے لو، سیدھے ہاتھ سے دو، کہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا پیتا لیتا دیتا ہے. روٹی کے احترام کے تعلق سے سماعت فرمائیں. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکان عالی شان میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا تو اس کو لے کر پوچھا، پوچھا ہے نا، اٹھایا اور یوں پوچھ لیا گرد وغیرہ، تو اس کو لے کر پوچھا پھر کھا لیا اور فرمایا، عائشہ اچھی چیز کا احترام کرو کہ یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کر نہیں آئی.
پھر آپ کے لیے پیش کیا گیا سلسلہ اسباق تصوف.
امام شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں تصوف کے امام ہیں
بے شک.
یہ امام ابو الحسن شاذلی اور شیخ ابن عطا اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایسے افراد ہیں کہ تصوف کی کوئی بھی کتاب
جی
ان کے ذکر سے خالی نہیں ہے.
اللہ اکبر.
یعنی
اللہ
ان کے اقوال بیان کیے جاتے ہیں، ان کے تجربات بیان کیے جاتے ہیں، ان کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں. تو امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر حج پر تھے،
ٹھیک ہے،
جا رہے تھے
جی جی،
تو یمن کے قریب ہی ایک ساحلی علاقے میں آپ نے اپنے ساتھیوں کو روکا،
ٹھیک ہے،
روکنے کے بعد یہ جو امام مرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں ان کو بلایا،
امام مرسی علیہ رحمہ کو
جو ابن عطا اللہ علیہ رحمہ کے استاد ہیں،
ٹھیک ہے،
ان کو بلایا، بقیہ ساتھیوں کو الگ کر دیا. اور مورخین لکھتے ہیں کہ پھر انہوں نے سینہ بہ سینہ جو منتقل کرنا تھا وہ منتقل کیا،
اللہ اللہ،
اور بطور خاص حزب بحر انہیں سکھائی اور کہا کہ اس میں اعظم ہے،
اللہ،
اور شاید ہی دنیا کا کوئی عالم ہو،
ٹھیک ہے،
جو حزب بحر سے واقف نہ ہو. امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حزب البحر جرب ترین جو ہے وہ وظیفہ ہے. تو اس کے بعد جو ہے مزید آپ نے جو اپنے علوم تھے ان تک منتقل کیے، اور علماء کی یہ رائے ہے کہ امام ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علوم کے وارث تھے.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاء اللہ.
اور یہ اتنے بڑے عالم تھے کہ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے معاصرین کون تھے. امام ابو الحسن کے معاصرین ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام عز بن عبد السلام، ابن دقیق العید، ابن صلاح، ابو العظیم منذری، بہت بڑے محدث ہیں
جی جی.
یہ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم اثر تھے.
اتنے بڑے بڑے قداور نام، اس سے بھی نام عظمت کا، ماشاءاللہ.
امام مرسی اور امام مرسی کے شاگرد ابن عطا اللہ اسکندری،
سبحان اللہ،
الحکم العطائیہ جنہوں نے لکھی اس کے مصنف. امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی، الدرر الکامنہ فی اعیان المئۃ الثامنہ، آٹھویں صدی ہجری کے علماء کے احوال. خود یہ بھی آٹھویں صدی ہجری کے آخر کے ہیں،
ٹھیک.
تو اس میں آپ نے تقریباً 2690 علماء اور مشائخ کے حالات،
اللہ اکبر، اللہ اکبر،
700 نمبر پر امام ابن عطا اللہ اسکندری رحمت اللہ تعالی علیہ کے حالات کو بیان فرمایا.
ماشاءاللہ.
زخیم کتاب ہے, 6 جلدوں میں یہ کتاب ملتی ہے.
تو آئیڈیا ہو رہا ہے 2500 سے زیادہ, یعنی ماشاءاللہ علماء اور صوفیہ کا تذکرہ ہے اس میں. مجھے صاحب یہاں ایک میں یہ چاہوں گا کہ اس پر بھی تھوڑی ہماری جو توجہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے میں جو مدد دے گی, کہ امام ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ کا آپ نام لے رہے ہیں, ان کی کتاب لکھنے کا تذکرہ کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ بھی کوئی بڑا نام ہوگا, کوئی اعتماد والا نام ہوگا کہ ان کا تذکرہ داؤلہ ابن اسکندری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کر رہے ہیں.
دیکھیے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقہ شافعی کے بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں.
اللہ اکبر.
بخاری شریف پر ان کی شرح ہے فتح الباری,
صحیح,
دنیا بھر میں مشہور و معروف کتاب ہے,
زبردست.
اور یعنی 8ویں صدی ہجری کے آخر کے بزرگ ہیں. اب ان کی بہت ساری کتابیں ہیں, جس طرح فتح الباری ہے, اسی طرح ایک ہی کتاب ہے,
ٹھیک,
جس کا میں نے ابھی نام لیا.
ماشاءاللہ, اتنا بڑا محدث ان کا تذکرہ کر رہا ہے, اللہ اللہ کیا کہہ,
اندازہ لگایا جا سکتا ہے.
جی,
تو یہ لکھتے ہیں کہ امام زاہبی علیہ رحمہ نے لکھا,
جی جی,
یعنی بغیر کسی ریفرنس کے بیان نہیں کیا.
سبحان اللہ, سبحان,
انہوں نے
اللہ.
بھی امام زاہبی وہ ہستی ہیں کہ جن کے ذریعے جو سیاستہ کے راوی ہیں ان کو پرکھا جاتا ہے کہ امام زاہبی نے اس بارے میں کیا کہا.
اللہ اکبر, اللہ اکبر.
امام زاہبی نے کہا ہے کہ یہ راوی کبھی ہے تو حدیث لے لی جائے.
اللہ اکبر.
امام زاہبی نے کہا ہے کہ نہیں, یہ معلل روایت ہے تو چھوڑ دی جائے, یا یہ اس
کی
ترجیح کی.
ماشاءاللہ.
تو امام زاہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک امام ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ تصوف کے امام ہیں.
اللہ اکبر.
جب یہ کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کو واز فرماتے ہیں تو پھر ان کی روح کی تربیت فرماتے ہیں.
یا اللہ.
اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت.
محمد عقیل احمد قادری رضوی لاہور سے بول رہا ہوں. جی لگتی زکات کے بارے میں کچھ معلومات دینی تھی. میرے پاس 1.5 تولہ تقریباً زیور ہے, اس سے میں نے زکات جو میں نے اپنی بیگم کو دیا ہے اس سے میری زکات بنتی ہے کہ نہیں؟ وہ بیگم زیور میرا استعمال بھی کرتی ہے, میری مہربانی کر کے رہنمائی فرمائیں.
جی انشاءاللہ ضرور آپ کو جواب دیں گے. اگلی کال دے دیجیے.
جی ہم وجہ حسین بات کر رہا ہوں لاڑکا نادے. جی میرا سوال ہے کہ آج کل جنریشن میں دیکھیں گرلز اور بوائز جیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, کہ کیا وہ اسلام میں جائز ہے یا نہیں ہے؟
اگلی کال دے دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد علی عوان راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ اگر امام جماعت کراتے ہوئے تراویح کی دوسری رکعت میں بیٹھنا بھول جائے اور کھڑا ہو جائے, پھر مقتدیوں کے یاد کروانے پہ وہ بیٹھ جائے, تو کیا سجدہ صاحب لازم آئے گا؟ شکریہ. جی السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انشاءاللہ ضرور جواب دیں گے. عقیل احمد قادری بھائی تھے رضوی, 1.5 تولہ زیور ہے, بیگم قطاریں وہ استعمال بھی کرتی ہیں, ان کے بچوں کی امی, ان کا زیور الگ ایسا رہتا ان کی کال سے, تو اس پر زکات ہے. اب وہ زیور کس کا ہے؟ چاندی سونے,
زیور جو بھی سونے کا 1.5 تولہ اگرچہ وہ استعمال کر رہی ہوں پہن رہی ہوں, یہ تو سب کو ذہن سے یہ نکال دینی چاہیے یہ بات, کہ جو بات سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم پہن رہے ہیں اس لیے زکات نہیں, استعمال کر رہے ہیں اس لیے زکات نہیں,
ٹھیک
ہے, فارغ پڑا ہو تو زکات ہوگی, ایسا نہیں ہے. پہننے کے زیورات بھی اگر شرائط پر پورا اترتے ہیں تو بالکل ان پر بھی زکات یہ ہوگی. سونا چاندی 1.5 تولہ اگر انہوں نے اپنی زوجہ اہلیہ کو دے دیا, باقاعدہ مالک بنا دیا ان کو, تو اب ظاہر وہ اس کی مالکہ ہو گئی. اب زکوٰۃ کے جو بھی معاملات ہیں تو وہ نصاب کے حوالے سے انہی کو ہی دیکھا جائے گا. شریعت مطہرہ میں سونے کا نصاب 7.5 تولے ہے, چاندی کا 52.5 تولے. جب صرف سونا ہے تو اب 7.5 تولے جب تک وہ نہیں ہوگا تو وہ نصاب ہی پورا نہیں ہے,
زکوٰۃ نہیں ہوگی,
زکوٰۃ نہیں ہوگی. اور اسی طرح چاندی اگر الگ ہے تو چاندی کا بھی یہی دیکھا جائے گا. لیکن عموم اگر سونے کے ساتھ چاندی کچھ ہے یا سونے کے ساتھ کچھ رقم ہے, پرائز بانڈ ہے, مال تجارت, کوئی بھی ایسا سلسلہ کہ جو دیگر اموال زکات ہیں وہ بھی کچھ ہیں, کیونکہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر خاتون کے پاس یا مرد کے پاس 7.5 تو مشکل ہوتے ہیں, بعض کے پاس 3, 4, 3, 4, 5, 6, اور بعض 6 تولے اس نیت سے بھی رکھتے ہیں کہ آگ بڑھائیں گے تو آگے 7.5 تک نہ پہنچ جائیں. تو ان تمام کے لیے یہ مسئلہ بہت ضروری ہے کہ جب اگر دیگر مال آپ کے پاس ہے, آپ کی حاجت سے زائد رقم موجود ہے اور پرائز بانڈ موجود ہیں یا کوئی چاندی موجود ہے, تو آپ ان دونوں چیزوں کو ملائیں گے, تو جب دونوں کو ملانے پر اگر ان کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ گئی تو زکوٰۃ لازم ہوگی. اب 1 تولہ 1.5 تولہ ہی سونا لے لیں اور اس کے ساتھ حاجت سے زائد کچھ رقم موجود ہے ان کے پاس, اور یوں ان دونوں کو ملائیں گے تو ظاہر ہے یہ پورا چاندی کا نصاب ایک کیا ایک سے زائد نصابیں پوری ہو جائیں گی. تو ایسی صورت میں ان پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. لیکن اگر کسی خاتون کے پاس صرف ڈیڑھ تولے کیا پانچ تولے سونا ہو
اور کچھ نہیں
اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس مال زکوٰۃ میں سے کچھ نہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے.
ٹھیک ہے. لاڑکانہ سے کال تھی ہمارے اسلامی بھائی کی, اور جو مرد لڑکے لڑکیاں آپس میں بات چیت کرتے ہیں ٹیلی فون وغیرہ پر, اس بارے میں کیا شریعت کا حکم
ہے؟ یہ انتہائی شیطانی کام ہے, اور آپس میں شریعت مطہرہ نے ان کا پردہ رکھا ہے. بات چیت کرنا, کسی سے ایسے یہ روابط غلط قائم کرنا, یعنی جہاں شریعت کی طرف سے چھوٹے ہیں وہ ایک الگ باتیں ہیں کہ جب ایک مرد کسی غیر عورت سے یا ایک غیر عورت کسی اجنبی مرد سے کب کلام کر سکتی, کب ضرورتاً اس کو بات کرنے کی اجازت دی. لیکن یہ جو ان کا سوال تھا وہ تو بالکل عام طور پر جو ایک ناجائز طریقہ ہے, تو بالکل ایسا کرنا جائز نہیں ہے. ان کو اس شیطانی کام سے ضرور رکنا ہوگا.
محمد علی بھائی, محمد علی آوان پنڈی سے تھے, ان کا یہ تھا کہ امام صاحب اگر اتراوی کی دوسری رکعت میں نہ بیٹھے, پھر مقتدیوں نے لقمہ دیا, اب بٹھایا ان کو, اب سجدہ صحب ہوگا؟
جی ہاں, جب امام کھڑے ہو گئے پورے,
ٹھیک ہے,
اور اب مقتدی کے لقمہ دینے سے وہ بیٹھ چکے ہیں تو اب ان پر سجدہ صحب لازم ہوگا.
اور اس کے بعد اللہ عز و جل کی حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں, سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا.
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک دن کا فاقہ تھا, امی حضور بی بی فاطمہ خاتون جنت نے ابھی کھانا نہ کھایا تھا, مولا علی اور امام حسین کھانا کھا کر فارغ ہو چکے ہیں, میری والدہ دسترخوان پر بیٹھی ہیں, کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ دروازے پر ایک سائل آیا اور آ کر کہا کہ اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دیجئے, میرا دو وقت کا فاقہ ہے. امام حسن کہتے ہیں کہ والدہ محترمہ بی بی فاطمہ خاتون جنت کہتی ہیں یہ کھانا اس سائل کو دے دو. میں نے عرض کی امی جان آپ فاقے سے ہیں؟ کہا ہمیں ایک وقت کا فاقہ ہے, اس سائل کو دو وقت کا فاقہ ہے, یہ کھانا وہاں دے دیا گیا. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمیں جو چیز چاہیے اور وہی میرے بھائی کو چاہیے, کیا ہم کبھی ایثار کرتے ہیں؟ حالانکہ ایثار کی ماشاء اللہ اگر فضائل سنے, اس کی برکتیں سنے, اس کے انعامات سنے تو طبیعت ہری بھری ہو جائے. حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا والی صلاۃ والسلام سے فرمایا, اے موسیٰ کوئی شخص ایسا نہیں کہ وہ عمر بھر میں چاہے ایک ہی مرتبہ ایثار کرے اور میں بروز قیامت اس سے حساب طلب کرتے ہوئے حیا نہ فرماؤں. اس کا مقام جنت ہے, وہ جہاں بھی چاہے رہے. ایک بار ایثار کرنے والے سے رب حساب کتاب لینے میں حیا فرمائے. یہ اتنا بڑا کام ہے, اور یہ ماہ رمضان ہمیں بڑے مواقع دیتا ہے. اس مہینے کا ایک نام ماہ مواسات بھی ہے, لوگوں کی غم خاری کرنا, بھلائی کرنا, ان کا خیال رکھنا.
تیرے دربار میں ہم گناہگار سیاہ کار بڑی امید لیے حاضر ہیں مولا, ہم نے تقریباً آدھا رمضان غفلت میں گزار دیا ہے مالک, کوئی ایسا روزہ نہ رکھ سکے جو تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہو, کوئی ایسی عبادت نظر نہیں آ رہی مولا جو تیرے دربار کے شایان شان ہو, مگر مولا تیرے نیک بندے تجھے راضی کرنے میں لگ گئے ہیں مولا, وہ عبادتوں میں مصروف ہیں. تجھے ان نیک بندوں کی مقبول عبادتوں کا واسطہ, جن کے روزے قبول کیے ان کا واسطہ, ہمارے ٹوٹے پوٹے روزے بھی قبول فرما لے. جن کے سجدے قبول کیے ان کا واسطہ, ہمارے سجدے بھی قبول فرما لے.
مجھے نکلنے سے کام
کو ماں کا
قصور پر تو نہ جا میرے جرم و قصور پر تو نہ جا اپنی رحمت کر نظر یا رب ہے مغفرت کا اشارہ تو مغفرت
کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ کامیابی کا راستہ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کا طعام.
آدھا رمضان گزرنے تک میری برائیاں اور میری خامیاں کتنی دور ہوئیں, نیز میں تقوی پانے میں کس قدر کامیاب ہوا. یعنی تقوی آسان لفظوں میں اگر میں کہوں کہ میں گناہ سے بچنے میں کس قدر کامیاب ہوا, کیا میں نمازی بن رہا ہوں, کیا میں جماعت سے نماز پڑھنے کا پابند بن رہا ہوں, اگر میرے جھوٹ بولنے کی عادت تھی تو کیا وہ میری چھوٹ رہی ہے, میری رمضان مبارک کے علاوہ اگر رشوت دینے کی عادت تھی تو کیا وہ چھوٹ رہی ہے. اسلامی بہنیں اپنے حال احوال پر غور کریں اور اسلامی بھائی اپنی کیفیتوں پر غور کریں اور کیا بہتری آ رہی ہے کیا نہیں آ رہی. یا پھر اللہ نہ کرے ایسا تو نہیں ہے کہ جو روٹین کے ساتھ ایک کام ہو رہے تھے وہ تو ہو ہی رہے ہیں. ہاں رمضان میں روزے کا اضافہ ہوا ہے, نو ڈاؤٹ کہ یہ ایک پلس ہے, لیکن راتیں جو میری تمیز کے ساتھ اور ایک اچھے انداز سے گزرتی تھی اب راتیں بھی میری مطلب کہ فضولیات اور برباد ہو رہی ہیں. نگیٹو جا رہے ہیں, پوزیٹیو جا رہے ہیں, وہیں کھڑے ہوئے ہیں, کیا پوزیشن ہے پلیز چیک کر لیجئے. کیونکہ قرآن کہتا ہے تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو, لعلکم تتقون. اس انعام کو, تقوی کے انعام کو آیا ہم ماہ رمضان و مبارک میں پانے میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, اس پر غور کرتے رہنا چاہیے. ایک حدیث پاک آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے مہاجرین کے گروہ, جب تم پانچ باتوں میں مبتلا کر دیے جاؤ تو اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی, اور میں اللہ تعالی سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ تم انہیں پاؤ. وہ پانچ کون سی باتیں ہیں یہ بیان کرنے جا رہا ہوں. نمبر ایک, جب کسی قوم میں اعلانیہ فحاشی عام ہو جائے گی تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں ظاہر ہو جائیں گی جو ان سے پہلوں میں کبھی ظاہر نہ ہوئی تھیں. جیسے آج کل ایڈس وغیرہ ہے, کبھی سنا بھی نہیں تھا, اور یہ ایڈس کی بیماری بھی یوں سمجھے کہ فحاشی کا تحفہ ہے. بے حیائی والے جو کام ہوتے ہیں ان کا تحفہ ہے. دوسرا, جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں گے تو قحط سالی, شدید تنگی اور بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو جائیں گے. نمبر تین, جب زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیں گے تو آسمانوں سے بارش روک دی جائے گی, اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان پر کبھی بارش نہ برستی. نمبر چار, جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر دشمن مسلط کر دے گا جو ان کا مال وغیرہ سب چھین لے گا. اور نمبر پانچ، جب حکمران اللہ عز و جل کے قانون کو چھوڑ کر دوسرا قانون اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے کچھ لینے اور کچھ چھوڑنے لگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ڈال دے گا. فحاشی پھیلی یا نہیں پھیلی، بے پردگی اپنے بام عروج پر ہے. ہمارے گھر کے اندر دیکھ لیجئے، میں نہیں کہتا سارے گھر، اللہ کی رحمت ہے کئی گھروں میں فحاشی آپ کو نام کی بھی نہیں ملے گی، لیکن ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ آپ کر لیجئے. بازاروں کا جو حال ہے یہ آپ دیکھ لیجئے، خود آپ کی ٹی وی اسکرین جس طرح کے مناظر دکھاتی ہوگی، جو مدنی چینل سے آگے پیچھے ہوتے ہوں گے، وہ اپنا خود ہی جائزہ لے لیں کہ یہ فحاشی اور یہ بے حیائی اور یہ بے پردگی جو ہے، اور پھر اس کے جو نتائج میں جو بھیانک قسم کی جو بیماریاں ہمارے معاشرے میں آئی ہیں، اس پر غور کر لیں. میری اسلامی بہنیں بھی سوچیں، میرے اسلامی بھائی بھی سوچیں، والدین بھی سوچیں، سب سوچیں. لڑکیاں اپنی تصویریں غیر لڑکوں کو جو بھیج رہی ہیں، یہ کس فتنے کو دعوت دی جا رہی ہے؟ آپ جو سوشل ویب سائٹس کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے جو لڑکے لڑکیاں آپس کے اندر دوستی تعلقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے، ابھی تو آپ کو ایک تفریح لگ رہی ہے، ایک فن ہے، ایک مطلب کہ ایک وہ ہنسی مذاق ہو رہی ہے، مگر جب یہ سنجیدگی اختیار کرتی ہے اور پھر فتنے کا روپ دھارتی ہے تو اس پر کبھی آپ نے غور کیا؟ اسلام نے ہماری عفت، ہماری عصمت کی جو حفاظت جس انداز سے کی ہے، اگر ہم اسی قانون کو توڑتے ہیں تو یہ قانون توڑنے سے جو ہمیں نتائج بھگتنے پڑ رہے ہیں معاشرے میں، اس کو دیکھ لیجئے. پھر نتیجہ کیا ہے؟ دیکھو فحاشی عام ہوئی، فحاشی عام ہوئی، نتیجہ کیا نکلا؟ کہ تعاون اور ایسی بیماریاں ظاہر ہو جائیں گی جو ان سے پہلوں میں کبھی ظاہر نہیں ہوئی تھی. معاشرے میں پنپنے والے کئی گناہ ایسے ہیں جس کو معاشرے کو بھگتنا پڑتا ہے، کرنے والے سب نہیں ہوتے، لیکن چونکہ ہم نیکی کی دعوت نہیں دے رہے ہوتے، ہم برائی سے منع نہیں کر رہے ہوتے، اور بعض اوقات تو ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں اور ان کی تائید کر رہے ہوتے ہیں اور باقاعدہ اس کلچر کو ہم پسند کر رہے ہوتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا خمیازہ پوری قوم کو بعض اوقات بھگتنا پڑتا ہے. جیسا کہ اب آپ اس پر آ جائیے، ٹھیک ہے، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں گے، اب ناپ تول سب تو ناپ تول والا کام نہیں کرتے، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں گے تو قحط سالی، شدید تنگی اور بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو جائیں گے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے، ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو. ناپ تول میں انصاف کرنا اور ناپ تول کو پورا کرنا، اس کی تاکید ہم کو شریعت مطہرہ نے دی، یعنی ناپ تول میں کمی نہ کرو کیونکہ یہ حرام ہے. جب تک آپ نیکی کی دعوت دینے کا عزم نہیں کریں گے، جب تک آپ برائی سے روکنے کا عزم نہیں کریں گے، کچھ نہیں کر سکتے، مثال کے کچھ نہیں کر سکتے. صرف اپنے گھر میں تبدیلی لانے کا عزم کر لیجئے، پکا عزم کر لیجئے، اور قرآن پاک کی سورۃ تحریم کی چھٹی آیت پر عمل کرنے کا عزم مصمم کر لیجئے. اے ایمان والو، اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا بیٹا اسکول کا ہوم ورک نہیں کرتا، آپ کو آگ لگ جاتی ہے. اسکول کی چھٹی کرتا ہے تو آپ کو بے چین ہو جاتی ہے. ماں فجر میں اٹھائے یا نہ اٹھائے، اسکول کے لیے اٹھائے گی. آپ فجر میں اٹھے نہ اٹھے، آفس کے لیے اٹھیں گے. یہ سب کیا ہے؟ آپ کا الاؤنس نہ ملنا، آپ کا بونس نہ ملنا، آپ کی تنخواہ لیٹ ملنا، سب آپ کو پریشان کرتا ہے. یہ پریشانی کی باتیں میں کمپیئر ٹو بات کر رہا ہوں، تقابل کے ساتھ بات کر رہا ہوں. کبھی نیکی نہ ملنے پر، نیکی کے کام چھوٹ جانے پر، پرہیزگاری کے کام چھوٹ جانے پر، گناہ ہو جانے پر، اس طرح کی فیلنگز ہوتی ہیں، کچھ ایسے محسوسات ہوتے ہیں. یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا.
آپ نے ملاحظہ کیا تلاوت اور نعت کے بعد امت پر گوھر افشانی سے لبریز مدنی مذاکرہ.
مفتی صاحب مزاج شریف اچھے ہیں آپ کے؟
اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک ہیں.
لب کریم کی کروڑوں رحمتیں. آپ کی طرف سوال بڑھاتے ہیں حضور.
جی جی. اگر جگہ جگہ بچوں نے کارپیٹ وغیرہ پر پیشاب کیا ہوا ہے تو کیا اس پر جائے نماز بچھا کر یا پلاسٹک کی کوئی چیز بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟
نماز تو یہ پڑھ لیں گے جو طریقہ بتایا جائے گا اس کے مطابق, لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ اگر گھر میں خاص طور پر کارپیٹ پر جگہ جگہ پر پیشاب کیا ہو تو کیا وہاں گیلے پاؤں نہیں پڑتے ہوں گے؟ اب گیلے پاؤں پڑنے کے اپنے ایک مسائل ہیں, اپنی ایک تفصیل ہے, اور پھر کارپیٹ پر جو پیشاب ہے ظاہر بات ہے وہ ناپاک تو نہیں تھا گھر کے اندر. اب بندہ وہاں قرآن بھی پڑھ رہا ہے, ذکر و اذکار بھی کر رہا ہے, بہت سینسیٹیو معاملہ ہے. اگر فرش وغیرہ پر, ٹائل پر, ماربل پر پیشاب کر دے بچہ تو اس کا حکم یہ ہے کہ پونچھ لینے سے جو ہے وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے, جبکہ اس نجاست کا اثر جاتا رہے تو بڑی آسانی ہے اس کے اندر. تو پیشاب کر دیا بچے نے, پوچھا لگا دیا, پونچھ لیا, اثر اس کا ختم ہو گیا تو وہ جگہ پاک ہو گئی. لیکن کارپیٹ مستقل ناپاک ہے اور اس کو پاک کرنے کے بھی اتنے مشکل طریقے ہیں, لوگ وہ طریقوں کو اپنانے کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں. رہی بات نماز کی, تو ایسی جگہ پر کوئی موٹا کپڑا بچھا کر اگر نماز پڑھی جائے تو نماز ہو جاتی ہے. عام طور پر جو مصلے آتے ہیں, جائے نماز آتی ہیں, وہ بھی اس کیفیت پر پورے اترتے ہیں کہ جن کو موٹا کہا جا سکے. تو اگر جو ہے وہ جس کے جسم کا کوئی بھی حصہ اس کارپیٹ پر نہیں پڑتا بلکہ جو کپڑا وغیرہ بچھایا ہے موٹا کپڑا اس پر پڑتا ہے پوری نماز, جتنے بھی جو ہے اعضاء اور سجدے کے جو جگہ ہیں, تو نماز ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ اس کارپیٹ سے نجات حاصل کی جائے.
میرے ہاتھ میں جو اس وقت کتاب ہے یہ ہے بحر الدموع.
بحر الدموع
جی,
مشکل نام
نہیں. اصل میں وہ بزرگوں نے, بزرگوں کا نام رکھا ہے یہ, ابو الفرج عبد الرحمن بن علی الجوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بڑے پائے کے بزرگ گزرے, ان کی تحریر ہے یہ کتاب بحر الدموع, اور اس کا المدینۃ العلمیہ نے ترجمہ کیا ہے, ٹرانسلیٹڈ ہے یہ, اور اس کا نام رکھا ہم نے آنسوؤں کا دریا. یہ تو آسان ہے نا. اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت پیارے پیارے واقعات ہیں, اس میں حدیثیں بھی نقل کی گئی ہیں, اور اس کتاب کو پڑھنے سے الحمدللہ بہت سارا علمی خزانہ بھی ہاتھ آتا ہے. ذکر اللہ کی فضیلت کا اس میں مطلب بیان موجود ہے, قریب المرگ شخص کی توبہ کا بیان, واقعات بھی اس میں ایک سے ایک ہیں. تو میرا مشورہ ہے مدنی چینل کے ناظرین, یہ کتاب بحر الدموع آنسوؤں کا دریا یہ ضرور لیجئے. یہ اس کا ہدیہ 58 ہے, 58 روپیہ صرف. اور نزا کے عالم میں مسکراہٹ, نگاہ کی حفاظت, اسی طرح مومن اور منافق کی پہچان, خاموش رہنے کی فضیلت, اور اس کے علاوہ بہت سارے مضامین اس کتاب میں آپ کو ملیں گے. ہمارے اس وقت کے سلسلے میں الحمدللہ ہم آپ کو ہمارے متقفین کے تاثرات بھی دکھاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ہمارے مختلف متقفین اپنے کیا کیا تاثرات اعتکاف کے متعلق دیتے ہیں.
آج فیضان مدینہ اسلام آباد.
اچھا, فیضان مدینہ اسلام آباد کے متقفین.
جی ہاں جی ہاں,
چلیں دیکھتے ہیں.
مدنی چینل دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی اور ادھر اسلام آباد میں 30 دن کے اعتکاف کے لیے میں حاضر ہوا.
مخالف کی ادائیگی اچھی ہوگی, مدنی قاعدہ پڑھ رہے ہیں, نماز جنازہ کے بارے میں ہمیں بڑی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں.
دلوں کو سکون دعوت اسلامی میں آ کے مجھے ملا, بہت زیادہ عیاشیاں کی لیکن آج تک کبھی دلی سکون نہیں ملا.
دلی میں مدنی چینل پہ بابا جی کا پروگرام دیکھتا ہوں اور دل کو سکون ہو رہا ہے.
میٹھے مرشد پاک, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یہ ارشاد فرمائیے، مجھے موبائل پر گیم کھیلنا اچھا لگتا ہے، کیا میں موبائل پر گیم کھیل سکتا ہوں؟
اچھے بچے موبائل فون پر گیم نہیں کھیلا کرتے، یہ گندے بچوں کا کام ہے. اچھے بچے قرآن کریم پڑھنے میں دل لگاتے ہیں، حفظ کرنے میں دل لگاتے ہیں، ماں باپ کا کہا مانتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
پیارے باپا جان، میرا نام محمد حسنین عطاری ہے، میرا تعلق ملتان سے ہے. پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ ہم نے گھر میں مور پالے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں احتیاطی ارشاد فرمائیں، نیز یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ کون کون سے جانور اور پرندے نہیں پالنے چاہیے.
مور اس کا پالنا جائز ہے، لیکن جو بھی مور ہو یا بکری ہو یا گائے ہو یا چڑیا ہو، طوطے ہو، ان کو دانا پانی کی کسی قسم کی تنگی آپ کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے. انہیں روزانہ اس کو 70 مرتبہ ان کی غذا فراہم کی جائے، دانا وغیرہ، پانی ان کے پاس ہر وقت بھرا ہوا رکھا جائے، کیونکہ یہ بے زبان جانور فریاد نہیں کر سکتا. اور جانور پرندے یہ بار بار کھاتے ہیں، ہماری طرح نہیں کہ جیسے کہ فکس ٹائم ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ کوئی کھاتا ہے، کوئی 2 مرتبہ کھاتا ہے، کوئی زیادہ کھانے پینے کا شوقین ہوتا ہے تو 4-4 5-5 مرتبہ کھاتا ہے، لیکن یہ ہر وقت چوچے مارتے رہتے، پرندے جو کھاتے رہتے، تو اس لیے ان کو وافر مقدار میں غذا دینی ہوگی. اب بعض جانور پالنے منع ہے، جیسے کتا ہے، تو کتا پالنے کی صورت یہ کہ چوکی داری کے لیے اس کو پال سکتے ہیں، شکار کے لیے پال سکتے ہیں، لیکن پھر شکار کے لیے اس کو تربیت دینی ہوگی، ویسے نہیں. احکام ہیں اس کے، تو کتا ان مقاصد کے لیے پالا، اسی طرح کے جائز مقصد کے لیے تو ٹھیک ہے، ورنہ گھر میں اگر کتا رکھا، صرف شوقیہ لوگ گھومتے رہتے ہیں پھرتے رہتے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے. گھر میں اگر کتا ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اور فاسق جانوروں میں جیسے کوا ہے، چیل ہے، بندر ہے، چوہا ہے، ان کو فاسق کہا گیا ہے. جیسے چھپکلی ہے، یہ تو فوسق، چھوٹا فاسق کہا گیا ہے. سانپ پالتے ہیں، سانپ بھی فاسق ہے، اس کی بھی ممانعت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد اکرم اتاری ہے، نور کالونی ویری لکھا سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ صدقہ دیتے ہیں 4 سے اوپر وار کر، یہ ٹھیک ہے؟ اس طرح وار کر دیں تو وہ بندے کے اوپر سے مرتے ہیں اور بلائیں جو وہ ختم ہو جاتی ہیں، اس کا بھی طریقہ ارشاد فرما دیں.
اب وہ 7 پھیرے دے کر صدقہ دیتے ہیں، ایک ٹوٹکا ہے یہ، اگر اس میں کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، وہ جائز چیز ہے. اور یہ 7 پھیرے دے کر سر سے یا پورے وجود سے، اگر یہ کسی غریب مسکین کو یہ دے دیتے ہیں صدقہ، تو اس غریب کا تو بھلا ہی بھلا ہے. اور حدیثوں میں وہ ویسے ہی ہے کہ بلا صدقے کو نہیں پھلانگ دی، تو رائے خدا میں جو بھی دے ہم یہ صدقہ کہلاتا ہے. ویسے ہمارے یہاں وہ صدقہ یہ کالا بکرا ہو، کالی مرغی ہو، اس طرح کی مخصوص چیزیں بابا جی بتاتے کہ یہ صدقہ ہے، ایسا نہیں ہے. ایک مسلمان کے سامنے مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے. راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہے جو مسلمانوں کے راستے میں کہ جس سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، پتھر ہے، روڑا ہے، ٹھیس لگ جائے گی، کانٹے دار شاخ ہے کہ پاؤں میں چبھ جائے گا، تو اس کو ہٹا کر سائڈ پہ کر دیا، یہ بھی صدقہ ہے. یوں صدقے کی کئی اقسام ہیں. تو اب یہ کہ یوں پھرا کر دے دیا تو ٹھیک ہے، لیکن اب چونکہ یہ شریعت سے نہیں ٹکراتا ہے، سب یوں کر دیا تو ٹھیک ہے، دے دے.
پیارے بابا جان، یہ بھی ہوتا ہے کہ زندہ مرغی کے پھیرے دیں گے،
پھر کیا کرتے ہیں؟
پھر ذبح کریں گے اور پھر پھینک دیں گے.
پھینک دینا تو حرام ہے، یہ تو اسراف ہے.
بابا جان، اس طرح سے شاید تصور پایا جاتا ہے کہ اس طرح پھرانے سے کوئی وہ اس کی بلائیں اور جو اس کے اوپر مصیبتیں ہیں شاید وہ اس پر منتقل ہو جائیں گی، یہ تھنکنگ ایسی محسوس ہوتی ہے.
یہ بابا جیوں کی تھنکنگ ہوگی، فقہ کی کتابیں اور اس طرح کے معاملات سے وہ تو خاموش محسوس کیے، پڑھنا یاد نہیں ہے. ہاں، جان کے بدلے جان کا صدقہ سرکار اعلی حضرت نے لکھا ہے، جیسے کہ اپنے کو کوئی تکلیف ہے، اس طرح کی کوئی صدقہ دینا چاہتا ہے، تو اس میں خون بہانا بہتر ہے، یعنی جانور ذبح کر کے رائے خدا میں دے دے، بکرا ذبح کر کے، مرغی ذبح کر کے، تو وہ ذبح کر کے دینا یہ اچھا ہے.
ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اسے پیالہ لیا پانی کا، اب وہ 7 دفعہ جو نا گھمائیں گے، یہ بالخصوص جب وہ شاید دلہن پہ کرتے ہیں یا اس طرح کا کچھ نا، 7 دفعہ یوں کریں گے، اب 7 دفعہ یہ ایسی مکمل ہوگا تو وہ ہاتھ مار کے اس نے پانی گرا دینا ہے. اس کو بھی صدقہ اتارنا یا بلائیں اتارنے کے لیے
بلا اتارنا اور یہ صدقہ نہیں کہلے گا، یہ ٹوٹکا ٹوٹکا یہ اگر ہے تو ایسا کرتے ہو تو. وہ دلہن کا تو طریقہ جو یہ کہ مستحب ہے کہ جب دلہن گھر پہ آئے نا تو اس کے پاؤں دھو کر اپنے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیا جائے، اعلی حضرت نے یہ لکھا ہے، تو یہ ایک اچھا عمل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے باپا جان، میرا نام محمد ارسلان اتاری ہے، میں بھلوال سے 30 دن اعتکاف کے لیے حاضر ہوں. پیارے باپا جان، سوال یہ ہے کہ اگر والد صاحب کسی کام کے لیے کہتے ہیں اور اسی وقت والدہ صاحبہ بھی کام کہہ دیتی ہیں، تو پہلے کس کے حکم کی تکمیل کی جائے؟ رہنمائی فرما دیں.
اب وہ کام کی نوعیت پر ہے، ماں کا حق جو ہے نا باپ کے حق سے یوں تو زیادہ ہے، لیکن اس میں صورتیں ہیں. اب مثال کے طور پر دونوں کہہ رہے ہیں کہ میرے پاؤں دبا دو، تو پہلے ماں کے دبا دے پھر باپ کے دبا دے، لیکن بعض صورتوں میں باپ کو زیادہ ضرورت ہوگی کہ جہاں خدمت کا معاملہ ہو تو ماں کو فوقیت دی جائے گی باپ پر. جیسے میں نے پاؤں کی مثال بھی دی آپ کو، تو جہاں خدمت ہوگی تو ماں پہلے، اور جہاں تعظیم کا معاملہ ہوگا تو وہاں پہلے باپ، کیونکہ جو باپ ہے نا یہ آپ کی ماں کا بھی آقا اور حکیم ہے. فتح رضویہ شریف میں اس طرح کا مضمون ہے، جو کہ سمندری گنبد نامی رسالہ جو مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ ہے، ماں باپ کے تعلق سے بہت ہی قیمتی رسالہ ہے، سب کو پڑھنا چاہیے. جس کے ماں باپ ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے، اور جن کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے، کہ فوت شدہ ماں باپ کے تعلق سے بھی اس میں مدنی پھول موجود ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الغبی
صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرے کے بعد دیکھا سلسلہ فیضان سحری اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سحری کے مناظر.
مدنی چلے کے ناظرین، آج سلسلہ فیضان سحری، ویسے ہی ہر سلسلہ یقیناً ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، کسی موضوع کو لے کر آتے ہیں، مگر چونکہ 3 پچھلے سلسلوں سے تسلسل ہے، پہلے سلسلے میں مکہ مکرمہ کے فضائل، پھر 2 سلسلوں میں ہم نے فضائل مدینہ منورہ سنے، اور آج جو سلسلہ ہے وہ عشق رسول ہمارا موضوع ہے. سبحان اللہ، یہ ایسا موضوع ہے جس کا ٹاپک سن کر ہی یقیناً ہمارے کئی ناظرین جو ہیں وہ خوش ہو گئے ہوں گے کہ آج انشاءاللہ بہت کچھ عشق بھری باتیں کرنی ہیں. اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے نا، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے. تو آج انشاءاللہ کچھ عشق کے بولوں میں بات کریں گے، کچھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یادوں میں گم ہونے کی کوشش کریں گے. چونکہ بات عشق کی کرنی ہے، عشق کے بولوں میں بات کرنی ہے، آئیے آپ کو ایک عاشق رسول ہی کا واقعہ سناتے ہیں. کتیانہ، یہ ہند کا ایک جوناگڑھ اسٹیٹ میں چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں ایک سنگ تراش رہا کرتا تھا، زبردست عاشق رسول تھا اور مدینے کا دیوانہ تھا. درود و سلام سے اسے بڑی محبت تھی، درود و سلام کی مشہور و معروف کتاب دلائل الخیرات اسے زبانی یاد تھی. اس کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی پتھر تراشتا تو اس دوران دلائل الخیرات شریف کا ایک جز یعنی باب پڑھتا. ایک بار حج کے پر بہار موسم میں، جبکہ عاشقوں کے قافلے حرمین طیبین کی طرف رواں دواں تھے، اس کی قسمت کا ستارہ بھی چمک اٹھا. ہوا یوں کہ ایک رات جب سویا تو دل کی آنکھیں کھل گئیں، کیا دیکھتا ہے کہ وہ مسجد نبوی کے پاس حاضر ہے اور والی بے قساں مدینے کے سلطان نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جلوہ فرما ہے. سبز سبز گنبد کے انوار سے فضا منور ہو رہی ہے اور نورانی مینار بھی نور برسا رہے ہیں، مگر ایک مینار مبارک کا ایک کنگرا شکستہ تھا. اتنے میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، دیوانے وہ دیکھو ہمارے نور بار مینار کا ایک کنگرا ٹوٹ گیا ہے، تم ہمارے مدینے میں آؤ اور اس کنگرے کو از سر نو بنا دو. جب آنکھ کھلی کانوں میں والی مدینہ کے مبارک کلمات گونج رہے تھے، مدینے کا بلاوا آ چکا تھا، مگر یہ سوچ کر آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے کہ میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس مدینے کی حاضری کے وسائل کہاں؟ لیکن عشق نے ڈھارس بندھائی، بے تاب آرزو نے دلاسا دیا کہ تمہیں تو خود سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا ہے، تم وسائل کی فکر کیوں کر رہے ہو؟ امید بن گئی، اور کیوں نہ ہو، جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ چنانچہ دیوانے نے رخت سفر باندھا، اوزار کا تھیلا کاندھے پر چڑھایا، اور پور بندر کی بندرگاہ کی طرف زبان حال سے یہ گنگناتا ہوا چل پڑا، کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے۔ ادھر پور بندر کی بندرگاہ پر ایک الگ سما تھا، سفینہ مدینہ تیار تھا، مسافر پورے ہو چکے تھے، لنگر اٹھا دیے گئے تھے، مگر عجیب تماشا تھا کہ کیپٹن کی کوشش کے باوجود سفینہ مدینہ جنبش کرنے کا نام تک نہ لیتا تھا۔ اتنے میں جہاز کے عملے کی دور سے اس دیوانے پر آتے ہوئے نظر پڑی، عملے کے لوگ سمجھے کہ شاید ایک زائر مدینہ رہ گیا ہے، مگر جہاز چونکہ گہرے پانی میں جا چکا تھا، ایک کشتی کو بھیجا گیا، اس دیوانے کو ساحل سے اٹھایا گیا، اس دیوانے کو سفینے پر سوار کرایا گیا، نہ کسی نے پاسپورٹ کا پوچھا، نہ کسی نے ٹکٹ کا پوچھا۔ اب جب جہاز کو سٹارٹ کیا گیا تو سفینہ مدینہ سوئے مدینہ رواں دواں ہو گیا، اب جہاز چلنا شروع ہو گیا۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب دیوانہ مدینہ منورہ پہنچتا ہے۔ اب جب وہاں پہنچا، جھومتا ہوا روضہ پاک کی طرف بڑھا، جب وہاں خدام حرم جو تھے انہوں نے دیوانے کو دیکھا تو مرحبا کی انہوں نے صدا لگائی اور کہا، یہ تو وہی ہے جس کا حلیہ ہمیں دکھایا گیا ہے۔ گویا خدام حرم کو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے دیوانے کا حلیہ بتا دیا گیا تھا، یہاں سے اسے بلایا گیا، وہاں انتظام الگ تھا۔ اب ان خدام نے اس دیوانے سے عرض کی کہ وہ کنگرا ہے، اب آپ اسے بنا دیجئے۔ اس دیوانے نے پہلے سنہری جالیوں پر اشک بار آنکھوں سے حاضری دی۔ اب الامر فوق الادب، یقیناً کوئی یہ نہیں تصور کر سکتا کہ گنبد خضرا کے اوپر اپنا جسم لے کر جائے، مگر یہاں چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بلاوا ملا تھا، اب عاشق تھا، نبی پاک کا حکم تھا، رسیاں بندوا کر یہ دیوانہ مینارے کے تک جاتا ہے۔ اس پتھر کے اس حصے کو اس نے جناب وہاں پر کام کیا، مگر جب گنبد خضرا کا اتنا قرب ملا، اس نے گنبد خضرا کی برکتوں کو اتنا قریب سے محسوس کیا، تو کام تو مکمل کر لیا مگر اب اس کی روح نے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ جب یہ دیوانے کو رسیوں کے ذریعے واپس اتارا گیا تو دیکھ لے ماروں کی چیخیں نکل گئیں کہ دیوانے کی روح اپنے جسم سے پرواز کر چکی تھی، دیوانہ گنبد خضرا پر اپنی جان قربان کر چکا تھا۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔
ٹرانسمیشن کی آخر میں ملاحظہ کیا، یو ایس اے اور کینیڈا کے ناظرین کے لیے پیش کیا جانے والا سلسلہ
کیا تباہ کاریاں ہیں جھوٹ کی، آج انشاءاللہ ہم یہ سنیں گے مبلغین سے، اور جھوٹ بولنے کے دنیاوی نقصانات کیا ہوتے ہیں، قرآن کریم نے اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، احادیث طیبہ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتی ہیں، بندہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کا معاشرے کے اندر کیا مقام ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قبر و حشر میں اس کا معاملہ کیا ہوگا، یہ اور بہت سارے مدنی پھول آج کے ہمارے سلسلے میں شامل ہوں گے۔ سیدی
بسم اللہ الرحمن الرحیم، موضوع خطیر، خطیر جدا، و ایضا یعنی نحن بحاجة ماسة الى ان نفهم ما هو الكذب، یعنی الکذب کما ظاہر یعنی ضد الصدق او عکس الصدق. طیب عادة لا نحتاط فی کلامنا، ماذا نفهم، ماذا نظن؟ هذا ليس من الذنوب الكبيرة، الكذب من الكبائر. صحيح هناك صور، هناك أنواع، هناك مواضع يجوز فيه الكذب، أو تستطيع أن تقول يكون فيه الكذب صغيرا، ذنبا صغيرا، ولكن عادة يكون الكذب من الكبائر، الكذب يعني ذنبا كبير. الأم، هناك أم تقول لصبيها تعال تعال أعطيك شيء، وهو يأتي إليها ولا تعطيه شيء، فهي كذبة.
جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ اس سے ایک میل دور جو ہے یہ چلا جاتا ہے. یہ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ستاری ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ پردہ ڈالا ہوا ہے، ہم جھوٹ بولتے ہیں اور آدمی انسان جو ہے وہ اس بدبو کو محسوس نہیں کرتا، اور اگر بندہ اس بدبو کو جو ہے وہ محسوس کر لے جو جھوٹے آدمی کے منہ سے نکلتی ہے تو کیا مطلب حال ہوگا اس کا، اور جو ورد گرد ہیں ان کا کیا حال ہوگا. ما تقول؟
نعم صحیح، الرائحہ کریحہ تخرج من الذی یکذب والملائكة تذهب إلى بعيد ميلا ميلا. عند بعض الأحاديث الكذب رذيلة محضة تنبئ عن تغلل الفساد في نفس صاحبها وعن سلوك ينشئ الشر إنشاء ويندفع إلى الإثم من غير ضرورة من غير ضرورة مزعجة أو طبيعة قاهرة. ولقد حذر الإسلام من الكذب ونهى عنه. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب.
منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بولے تو جھوٹ بولے،
وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ
وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے،
وَإِذَا ائْتَمَنَ خَانَ
اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے.
وَعَنْهُ أَيْضًا رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَن يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.
سچ بولیں، لیکن سچ بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو کسی مسلمان کا عیب پتہ چل گیا ہے تو آپ اس کے عیب کا ڈھنڈورا پیٹتے پھریں اور لوگوں کو بتاتے پھریں اور یہ بولیں کہ میں سچ بول رہا ہوں. مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، اور جو اپنے مسلمان بھائی کے عیوب کو چھپائے گا کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیوب کو جو ہے وہ چھپائے گا. اور جھوٹ بولنے والے شخص کو چاہیے کہ وہ یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو پھر میرا کیا بنے گا. یہ بھی ہمیں بتایا گیا مدنی پھولوں کے اندر جو انگلش میں بیان ہوئے کہ جھوٹ یہ وہ گناہ ہے جو سب سے پہلے شیطان نے جو ہے وہ بولا تھا. مطلب کین وی سے دیٹ جھوٹ بولنا از شیطانی کام؟
شیطانی کام ہے جھوٹ بولنا. آل ایول تھنگز آر سیٹانک ورکس،
شیطانی کام ہے، سارے برے کام یہ شیطانی کام ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، تو ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اپنی زبان سے جو ہے وہ جھوٹ بولیں.
فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان.